بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 مارچ 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ قیامہ کی آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ قیامہ کا بیان چل رہا تھا اور ابتدائی 12 آیات کا ہم نے ترجمہ اور کچھ تشریح کچھ تفصیل یہاں پر بیان ہو گئی تھی، ڈسکس ہو گئی تھی. صرف ربط مضمون کے لیے میں ترجمہ شروع سے کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تشریح کا وقت نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ مضمون کا تسلسل جاری رہے، ربط قائم ہو جائے. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. وہ نفس کا وہ ایک خاص حصہ کہ جو انسان کے اندر ضمیر کی شکل میں اسے ملامت کرتا ہے گناہوں پر، یہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس. تم قیامت کو نہیں مانتے، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہوگی، تم مجھے الصادق اور الامین مانتے ہو. اور اس پر گواہ ہے نفس لوامہ بھی، تمہارا اپنا ضمیر کیوں ہے، وہ خود ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا ایک احساس رکھا گیا ہے اور وہ سینسر ہے، وہ بتاتا ہے، لیکن دنیا میں اس کے مطابق نتائج نہیں نکلتے. دنیا میں ضمیر کے اس سینسر کو توڑنے والے اور ضمیر کی آواز پر کان دھرنے کی بجائے اسے اڑا دینے والے ہوا میں وہ دنیا میں پھلتے پھولتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے کھتے بھرتے ہیں، انہی کی اجارہ داری ہے، انہی کی حکومت ہے، ہر دور میں رہی ہے. پوری تاریخ انسانی کا اگر جائزہ لیا جائے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی کا اصول چلا ہے، آج بھی وہی چل رہا ہے. چنانچہ یہ سب کیا ہے، یہ تو پھر اندھیر نگری ہے. پھر یہ ضمیر کیوں ہے، یہ کیوں کہتا ہے یہ چیز خیر ہے یہ شر ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے مطابق ایک دن اللہ حساب لے گا، نیکوکاروں کو اجر دے گا اور ظالموں کو ان کے ظلم کی بھرپور سزا دے کر رہے گا. تو یہ خود گواہ ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا ہم انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے، مرنے کے بعد اگر ہڈیاں بھی رل مل گئیں تو کیا ہم دوبارہ اکٹھا نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی نسویہ بنانا، ہم قادر ہیں، اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے ایک ایک پور درست کر دیں، فنگر ٹپس جو ہیں یہ بھی اس کو بھی واپس کی اصل حالت پر لے آئیں جیسے کہ تھا۔ تم نے اللہ کے مقام کو اور اس کی قدرت کو اصل میں پہچانا نہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ اصل بات یہ ہے، انکار اس لیے نہیں ہو رہا کہ انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا، مسئلہ یہ نہیں ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈھٹائی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، فسق و فجور کا عادی ہے، گناہوں کا عادی ہے، دوسروں کا حق غصب کرنے کا، چھیننے کا عادی ہے، اسے وقتی طور پر بڑا فائدہ محسوس ہوتا ہے، ایسٹس بڑھ جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، پھر تو عدل و انصاف سے کام لینا پڑے گا، پھر تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، ظلم سے جو ہے ہاتھ روکنا پڑے گا، وہ یہ نہیں چاہتا، دنیا میں اس کو جو حیثیت ہے چاہتا ہے کہ وہ برقرار رہے۔ یسألو ایان یوم القیامۃ، پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن، جب ہر طرف سے اس کو دلائل کے اعتبار سے بالکل شکست ہو جاتی ہے تو آخری بات کہتا ہے اچھا بتاؤ کب ہوگا، اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، کب آئے گی قیامت؟ تو اب یہ ایک انداز ہے جھٹلانے کا، وہ سمجھنے کا نہیں ہے، اور یہ اس بات کے بھی کبھی ثبوت ہے کہ عقلی دلائل کے آگے وہ ہتھیار ڈال چکا ہے اور اب ڈھیٹ بن کر یہ کہہ رہا ہے اچھا چلو پھر بتاؤ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وہ وقت تو آنا ہے جب نگاہیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جب سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ کم سے کم یہ جو ہے ہمارا یہ جو نظام شمسی کا پورا سسٹم ہے یہ ٹوٹلی درہم برہم ہو جائے گا، ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے، وہ جب قیامت آئے گی، جیسے کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ جو آخری علامات ہیں قیامت کی اس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے، یہ سسٹم ڈسٹرب ہوگا اور اس کے نتیجے میں سورج اور چاند بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ بہرحال اب اس کی حقیقی عملی شکل کیا ہوگی وہ تو اس وقت ہے، وہ کھلے گی لوگوں پر۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، یہ جو آج بڑا بن بن کے سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے کیسے ہوگا، کب ہوگا قیامت کے دن، اس دن یہی انسان کہے گا ہے کوئی بھاگ نکلنے کا راستہ، کوئی جائے فرار، کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، تمہارا اختیار ختم ہو چکا ہے، دنیا میں تھا، دنیا میں اللہ نے دیا ہوا تھا، اما شاکر و اما کفورا، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو یا نا شکرے بن کر رہو، اللہ کو انکار کرو یا نہ کرو، اللہ کو پر ایمان لاؤ، یہ اختیار اللہ نے دیا ہوا تھا، اب اس کا موقع ختم ہو چکا ہے۔ تم پہلے بھی پورے طور پر اللہ کے کنٹرول میں تھے، لیکن اس احساس کی وجہ سے کہ تمہیں اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور آج بھی اللہ کے پورے کنٹرول میں ہو، اور اب اللہ نے کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی، جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، ہر انسان کی مہلت اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، آگے جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ لے کر چلے گا اسے۔ تو بہرحال کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب ہی کے حضور اس دن تو اب جا ٹھہرنا ہوگا، میدان حشر میں سب کو پہنچنا ہوگا، چاہے یا نہ چاہے، کوئی آپشن نہیں ہے کسی کے پاس۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، اب یہ آگے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس دن ہم جتلا دیں گے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، انسان کو جتلا دیں گے جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں وہ جو اعمال نامہ ہوگا اور پھر حساب کتاب ہوگا، ہر چیز پوری اس کی جو ہے بیلنس شیٹ ہر اعتبار سے سامنے آ جائے گی، کیا چھوڑا اور کیا آگے بھیجا، اصل میں یہ ہے سوال. انسان اپنی دنیا میں، اس دنیا میں بھی اپنے مستقبل فیوچر میں یہ بچا لوں، یہ بچا لوں، یہ بچا لوں، یہ رکھ لوں، یہ کر لوں، حقیقت میں کیا اس کا تھا کیا نہیں تھا یہ اس دن فیصلہ ہوگا. بما قدم واخر، کیا چیز اس نے آگے بھیجی اور کیا پیچھے چھوڑی، یہ ہے وہ چیز جس پر احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تشریح کی ہے بڑی خوبصورتی سے. ہے یہ سارا مال اللہ ہی کا دیا ہوا، لیکن انسان اپنی پوزیشن سمجھتا ہے کہ اب میں اتنا ہو گیا، اب یہاں تک پہنچ گیا، اب یہاں تک اور ترقی ہو گئی. ٹارگٹ تو ہمارے بہت سے ساتھ لوگوں کا یہ ہے بلینئر کلب کے ممبر بن جائیں، انڈسٹری میں بھی اور جو بھی ہے ترقی. حقیقت میں کیا تمہارا ہے اور اب کیا نہیں ہے، اب یہ فیصلہ اب ہوگا، اب اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے ہو. کیا تم نے کمائی کی، اصل کمائی کیا تھی، اور کیا تم چھوڑ کر آئے. چنانچہ بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، میرے یہ ایسٹس ہو گئے، یہ میرا اتنا بیلنس شیٹ، یہاں تک جو ہے وہ اثاثے ہیں، اتنی اراضی ہیں، اتنی انڈسٹری ہے، پورا پورے جزیرے بھی خرید لیتے ہیں لوگ، یہ میرا مالی مالی، میں اتنی چیزوں کا مالک ہوں. فرمایا وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ سَلَاس، اس کے مال میں سے حقیقتاً اس کی جو چیز ہے، جو اس کے کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ اس کا ہے، وہ صرف تین چیزیں، وہ کیا ہیں؟ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، جو اس نے کھایا اور ظاہر بات ہے کہ پھر کیا ہوگا، اور ختم ہو گیا، کنزیوم ہو گیا. یہ تو واقعی اس نے دنیا کے مال سے فائدہ اٹھا لیا، کھا لیا، اچھی غذا کھا لی، لیکن اچھی غذا بھی کہاں تک کھا لے گا انسان، کتنی کھا لے گا؟ اس کا اپنا جو ہے معدہ بھی اول تو بڑا محدود ہے، کہ جو شخص ان مقامات تک پہنچتا ہے وہ 100 بیماریوں کا جو ہے وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے بھی پرہیز ہے، فنا بھی پرہیز ہے، فنا بھی پرہیز ہے. تو بہرحال اس کا اصل جو مال ہے وہ ہے جو اس نے خود کھایا، کنزیوم کر لیا، یہاں یہ تو کہا جائے گا اس کا تھا. او لبس فابلا، یا جو اس نے کپڑے پہن لیے اور پھر وہ سیدھا کر دیے، جو واقعی پہن لیے، جو وارڈ روبس کے اندر سجے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، جو کبھی کام ہی نہیں آتے، استعمال نہیں آتے، وہ اس کے ہیں ہی نہیں، وہ صرف ایک خام، وہ ایک خوش خیالی ہے کہ یہ میرے ہیں. چنانچہ اس کا اثر میں وہ ہے، لباس میں سے بھی وہ جو اس نے خود پہنا اور بوسیدہ کیا، یہ اس کا اپنا. بس او اعطا فاقنا، ہاں، یا جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اسے اپنا ذخیرہ آخرت کے لیے کر لیا، وہ ہے اس کا. وما سوا ذالک فہو ذاہب و تارک للناس، اس کے سوا جو اس کے ایسٹس تھے، جو اس کی جائیدادیں تھیں، جو اس کے رقبے تھے، جو اس کی ملیں تھیں وغیرہ، جو کچھ بھی سب ہے، وہ کیا ہے؟ فہو ذاہب، وہ جانے والا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اصل میں. وہ تارک للناس، اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ چھوڑے گا انہیں، اب وہ وارثین کا. تو حقیقت میں صرف یہ ہیں دو چیزیں دنیا میں جو اس نے دنیا کو استعمال کیا ہے، جو اس کی واقعی مانی جائیں گی، کھانا کھا لیا، لباس پہن لیا، یا لباس سے ذرا اوپر ایک، اب یہ بھی ایک گھر کا جو ہے اس کو ایک کوٹھی مل گئی، وہ بھی ایک لباس ہی کی شکل ہے، بس باقی سب لوگوں کا ہے، وارثوں کا ہے، ہاں اصل شے آخرت کی ہے۔ اسی طرح فرمایا اذا مات المیت قالت الملائکہ ما قدم وقال بنو آدم ما خلف۔ جس وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، فرشتے آپس میں، اب جو بھی آئے ہیں موت کے فرشتے آئے ہیں قبض کر کے لے گئے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اصل زندگی تو آگے ہے، وہاں بھی اس کے پاس کچھ ہے، اس کے توشہ دان میں کچھ۔ وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اور اس کے پاس آگے کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ وقال ابن آدم ما خلفا، اور جو انسان ہوتے ہیں اس کے رشتہ دار، اس کے دوست جو جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس نے کتنی جائیدادیں چھوڑی ہیں، کتنا مال چھوڑا ہے، کتنا ترکہ چھوڑا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ فرشتے ڈسکس کر رہے ہیں آگے کے لیے کیا ہے، یہ تو ذرا سی زندگی تھی، محدود سی تو گزار لی اس نے، اصل زندگی۔ ایک اور روایت ہے وہ بھی بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت شداد بن اوس اس کے راوی ہیں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں ہے، الکیس من دان نفسہ، سمجھدار شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھے۔ وعلم لما بعد الموت، احتساب کرتا رہے اپنے نفس کا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور عمل لما بعد الموت، اور عمل کرے، محنت کرے، کوشش کرے اس دنیا کے لیے، اس کے حصول کے لیے جو موت کے پرے۔ کئیس کہتے ہیں دانا انسان، سمجھدار، ہوش مند۔ یہ ہوش مندی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے، آج کل تو دنیا بہت ہوش مند ہے، لیکن اس کی ہوش مندی جو ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے، اس کے اوپر مادہ پرستی کے اتنے غلاف چڑھ گئے ہیں کہ وہ اصل مستقبل کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ فیوچر، اصل بات تو یہ ہے کہ ہر شخص فیوچر کے لیے کوشش کرتا ہے، میرا فیوچر، میری اولاد کا مستقبل، اولاد کو بھی سکھایا جائے گا مستقبل، اپنے فیوچر کی فکر کرو، ابھی تم کم عمر ہو، کھیل کود کی طرف تمہارا رجحان زیادہ ہے، ظاہر بات ہے کہ عمر کا تقاضا ہے، لیکن نہیں، یہ کچھ سال ہیں، یہ محنت کر لو، محنت لگا لو، اپنے آپ کو فوکس کرو اپنی تعلیم کے اوپر تاکہ مستقبل سنور جائے۔ یہ کیا ہے؟ ہوش مندی۔ بے وقوف وہ ہے جسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو بھی پڑھا نہیں رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کے مستقبل لیے کچھ بھی جو ہے سامان نہیں کر رہا، تو سب کہیں گے تو احمق آدمی ہے۔ بیسک بات تو یہی ہے، فیوچر۔ تو جو شخص حقیقی سمجھدار ہے وہ اصل فیوچر کو دیکھ رہا ہے، ایک انتہائی عارضی سا وقت، جس کے لیے میں مثال بھی یہی دیتا ہوں کہ دنیا تو دار الامتحان ہے، امتحان گاہ میں ہیں ہم، زندگی کی آخری سانس تک ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس امتحان کا ایک نتیجہ نکلے گا، پورا ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے بڑے اللہ تعالی نے انتظامات کر رکھے ہیں، دائیں بائیں دو بٹھائے ہوئے مستقل، کرامن کاتبین، ہر عمل بھی نوٹ ہو رہا ہے، زبان سے نکلا ہوا ہر حرف بھی نوٹ ہو رہا ہے، اور اس سے آگے اللہ کا علم ہے جو اندر جانتا ہے، نیتوں کو، ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے جو اصل حقیقت ہے۔ تو امتحان گاہ میں اگر کوئی شخص کہے کہ یہاں مجھے لگژریز مل جائے، یہاں مجھے کھیلنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے انٹرٹینمنٹ ملے، اور وہ امتحان سے غافل ہو جائے، تو ہم ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، احمق ہے، کیا اس کو دماغ خراب ہے اس کا؟ حقیقت میں ہم پوری نوع انسانی آج اس مقام پہ کھڑی ہے کہ ہم نے امتحان گاہ ہی کو اپنے لیے سمجھ لیا ہے کہ یہی ہماری انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، اور جو اصل فیوچر ہے دنیا کا فیوچر تو کتنا کتنا ہوگا، چلیں زیادہ سے زیادہ کوئی شخص جی بھی لے گا کتنا عرصہ جی لے گا، اور جب بڑھاپا شروع ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر وہ اس کی زندگی بھی جو ہے بعض اوقات وہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی سوچتا ہے اور اس کے لواحقین اور اس کے رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ اس زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے، یہ مرحلہ بھی زیادہ دور نہیں ہوتا، ذرا آگے بڑھے گا یہ مرحلہ آئے گا، تو اتنے چھوٹے سے فیوچر کے لیے وہ ابدی فیوچر کو ضائع کرنا، اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑی جو ہے وہ ناسمجھی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو ہوش مند تو وہ شخص ہے جو اپنے اصل فیوچر کو دیکھ رہا ہے، مسئلہ فیوچر کا ہی ہے، فیوچر کے تعین میں غلطی ہو رہی ہے۔ تو حقیقت میں دانش مند، آج کا دانش مند کون ہے؟ آج کی ساری دانش یہ کہہ رہی ہے کہ آخرت کو بھول کر دنیا میں موج اڑا ہو۔ کامیاب کون شخص ہے؟ رول ماڈل ہم ان کو کن کو سمجھتے ہیں؟ اور یہ غیر مسلموں کا نہیں، ہمارا بھی حال ہے، چھابڑی فروش تھے اور اس کے بعد دیکھو ترقی کرتے 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 آج انڈسٹریلسٹ ہے، اب اتنی انڈسٹری جو ہے اس کی وہاں تک پہنچ گئی، یہ رول ماڈل ہے، پوری دنیا کو ہم اپنے بچوں کو پوری نوجوان نسل کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ آخرت کا ٹوٹل انکار ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس شخص کے بارے میں جو اپنی محنت کے حوالے سے، محنت کے اعتبار سے، مشقت کے اعتبار سے، اس کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی جو ہے اپنی ساری بھاگ دوڑ محنت مشقت جو ہے اسے گم کر دیا دنیا کی زندگی میں، اسی کو اپنا مستقبل سمجھ کر اسی مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتے رہے اور خوب محنت کی۔ وہی شخص جو چھابڑی فروش ہے، جو آج انڈسٹریلسٹ بنا ہوا ہے، اس نے محنت کتنی کی ہوگی؟ اندازہ ہے آپ کو، ایسے تو نہیں بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے خسارے میں ہے، محنت بہت کی بہت کی بہت کی، کہاں سے کہاں پہنچا، حاصل کیا ہوا؟ آخرت برباد کر دی ہے، صرف دنیا کے چند دن چند روزہ زندگی کے لیے یہ ساری محنت کی ہے، یہ سب سے خسارے میں ہے، جس کو آج ہم رول ماڈل کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے ہماری سوچ میں اور قرآن کے تعلیمات میں۔ یہ ہے اس وقت کا جو دجالی دور اور مادہ پرستی کا جو چھایا ہوا ہے، اس کی نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اقبال تو 100 سال پہلے ہی کہہ گئے ہیں، لیکن ہم اسی طرف ہیں۔ تو اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ کیا اس نے اپنے مستقبل کے لیے آگے بھیجا اور کیا چھوڑا، اب سمجھ میں آئے گی بات، وہاں ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، وہاں سب کچھ سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ یہاں اللہ تعالی نے انسان کے اندر کا ایک اور بھی جو ہے چور پکڑا ہے، کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہاں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان خود باخبر ہے جو کچھ وہ کر کے آیا ہے، وہ اپنی حقیقت سے خوب واقف، وہ جانتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے جو کچھ رکھا جائے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، اوہو یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ بھی میں نے کیا تھا، نہیں، وہ اسے خوب معلوم ہے کتنے پانی میں ہے، وہ خود جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی معذرتیں پیش کرے، بہانے بنائے، دوسروں کو جو ہے بے وقوف بنانے کی کوشش کرے، یہ کام میں نے کیا تو تھا لیکن نیت میری یہ تھی اور وہ تھا، اندر سے وہ خوب جانتا ہے یہ کام جو میں نے کیا تھا اس میں نیت کیا تھی، کس لیے کیا تھا، میری اصل حقیقت کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ بہت ہی زبان کا تیز و ترار ہو اور وہ اپنی غلط روی پر بھی دنیا میں پردے ڈال رہا ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ تو خیر کے لیے کر رہا ہوں. ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں، ان کا یہی کام ہے، سیاست تو نام اسی کا ہے. اندر سے جانتے ہیں وہ خود کہاں کھڑے ہیں، کہاں ہیں. دوسروں کا منہ بند کر سکتے ہیں، ایسے جوابات دے سکتے ہیں کہ دوسرے کا منہ بند ہو جائے. تو بلی الانسان اس دن یہ سب کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا، تمہیں خوب معلوم ہے تم کہاں کھڑے ہو، کتنے پانی میں ہو. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اب یہاں پر بیچ میں ایک مضمون تھوڑا سا الگ نظر آتا ہے بظاہر، لیکن ضبط سے مضمون پھر بھی جڑ جائے گا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں کہ آپ اسے جلدی سے سیکھ لیں. پس منظر کیا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، تو اب جو وحی نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی لفظ مجھ سے رہ جائے، کچھ میں بھول جاؤں، تو جبرائیل نے وحی نازل کی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو یاد کرنے کے لیے بڑی مشقت کر رہے ہیں اور جلدی جلدی چاہتے ہیں کہ وہ ساری یاد ہو جائے. وحی کبھی چار پانچ آیات پر بھی مشتمل ہے اور کبھی بہت طویل صورتیں بھی ہیں جو اکٹھی نازل ہو گئی ایک ہی وقت میں. اب یہاں یہ مضمون جو آ رہا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اس کی اوتھینٹسٹی، یہ سب کچھ مستند ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو وحی بھیجی تھی سنی تو خود صرف قلب محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور نے تو سنی نہیں جب جبرائیل وحی نازل کرتے تھے اتارتے تھے. آس پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو یہ تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کی کیفیت ایسی ہے، لیکن وہ وحی کے الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک سن رہا ہے، روح سن رہی ہے، وہ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو آواز نہیں آ رہی کہ کیا الفاظ اترے ہیں، جبرائیل کی زبان سے کیا چیز ہے وہ پہنچی ہے. تو اب کوئی کہے کہ نہیں وحی تو ٹھیک ہے نازل ہوئی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں بھول گئے ہیں معاذ اللہ، اس کا بھی جواب ہے ان آیات. ایک تو آپ کو تسلی دی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ تیزی سے آپ اس کو یاد کریں، جس رب نے آپ پر یہ وحی نازل کی ہے اس وحی کی حفاظت اسی کے ذمے ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، اس وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، لہذا آپ یہ مشقت نہ کریں اور اس پریشانی میں نہ رہیں کہ کوئی چیز بھول جائے گی آپ کو. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اور جب ہم پڑھنے لگیں، یعنی فرشتہ جو آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہے وہ ہماری طرف سے ہے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تو آپ بس اس کے ساتھ ساتھ اس کو فالو کریں، بس یہ کافی ہے. اسے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے اس کی ادا کر دینا کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، وہ آیات کو سنا دینا، یہ سب ہمارے ذمے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان، اس کو کھول کر واضح کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. اور اس کی دو شکلیں ہوتی تھیں، ایک یہ ہے کہ ایک مضمون قرآن مجید میں اختصار سے آیا، مختصر انداز میں آیا، اس کے بعد اسی کی تشریح بعد میں کوئی اور وحی کے ساتھ اس کی تشریح ہو رہی ہے، تفصیل آ رہی ہے. اور ایک دوسری شکل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یہی وحی نہیں ہے جو قرآن کی تھی، وحی غیر مطلوع بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا سورہ نجم میں، وما ينطق عن الهوى، یہ رسول جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ دین کا تقاضا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہے، خواہش نفس سے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے کچھ رجحانات ہیں، وہ چاہتے ہیں ایسے ہو تو وہ بھی چاہتے ہیں تم بھی ایسے ہو جاؤ، یہ کوئی ذاتی ان کا فیصلہ نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, دین کے حوالے سے جو رہنمائی بھی وہ دے رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے وحی ہے. چنانچہ احادیث مبارکہ آپ کے اقوال جس میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے وہ اسی قرآن کی تشریح ہیں, اسی کا بیان ہے, اس کو اس سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ ہے اس کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس قرآن کی اوتھینٹسٹی کو بیان کر دیا ہے کہ واقعی انسان کے لیے بس کے بس میں نہیں, عام انسان کے, کہ وہ اس طریقے سے اتنی لمبی لمبی جو ہیں وہ صورتیں بھی نازل ہو رہی ہیں اور وہ اس کو یاد کر سکے, اس کے اندر اشتباہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ مسئلہ انسان کا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہوا ہے. آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا, جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا, یہ ہمارے ذمے. چنانچہ اسی کا پھر اسی میں یہ بھی آتا تھا کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں اب یہ قرآن میں مصحف میں کس جگہ آئیں گی, کیونکہ ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے. پہلی وحی نازل ہو رہی ہے وہ سورہ اقرا کی پانچ آیات ہیں, وہ تو تیسویں پارے میں ہے. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ پہلی ہے سورت ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ پانچویں وحی تھی, یہ مکی سورت ہے. لیکن سورہ بقرہ جو فوراً بعد آ رہی ہے وہ تو مدنی ہے, گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تیرہویں سال میں جا کر تیرہویں اور چودہویں سال میں نازل ہو رہی ہے. تو یہ ترتیب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خود قائم کردہ ہے, اور اسی لیے ہر رمضان میں جبرائیل خصوصی دورہ فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دورہ قرآن, اور جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اسے اس ترتیب سے دہرایا گیا تھا ہر سال. تو اس طریقے سے یہ ترتیب جو ہے ترتیب مصحف, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے اس کی ترتیب کو بھی, اور یہی اوتھینٹک ہے اس میں کوئی شک نہیں. کلا بل تحبون العاجلہ, دنیا اور عاجلہ کا تقابل ہو رہا ہے, یہ ایک دنیا ہے جو فوری نقد کا معاملہ ہے, ایک آخرت ہے, بہرحال ہے ادھار کا سودا. آخرت ہونی ہے اس کے لیے انسان کی فطرت میں بھی دلائل ہیں, وہ اللہ نے رہنما بھی بھیجے, کتابیں بھی نازل کی. رہنمائی دینے والے ہر دور میں اپنے دور کے سب سے زیادہ سچے, سب سے زیادہ مخلص, سب سے زیادہ دیانتدار, سب سے زیادہ با اخلاق لوگ ہوتے تھے, جنہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کسی کو کسی اعتبار سے تکلیف نہیں پہنچائی, جن کی ہر بات جو معلوم ہوتی تھی کہ یہ کبھی انہوں نے اس میں جھوٹ کا شائبہ تک جھانے نہیں دیا, وہ رہنمائی کے لیے بھیجے گئے اور کتابیں نازل کی گئیں, اور اس کے ذریعے بتایا گیا کہ آخرت ہے وہ ادھار کا سودا. اور انسان کے اندر اجلت پسندی ہے, محاورہ تو ہے نو نقد نہ تیرا ادھار, پر نقد والی چیز انسان کو زیادہ جو ہے اپیل کرتی ہے, بس فوری مل جائے. ادھار کا معاملہ جو ہے وہ انسانی جو طبیعت ہے, سرشت ہے انسان کی, اس کی طرف ذرا اس کا رجحان کم ہوتا ہے. لیکن جو شخص سمجھدار ہوتا ہے, سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اصل بینیفٹ جو ہے وہ ادھار میں ہے تو ادھار کرے. آج دنیا کی سمجھ یہ ہے, جس کے ذریعے پوری یہودیوں نے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے, ادھار دے دے کر ہی تو کیا سارا کچھ. یہ سودی نظام کیا تھا؟ دنیا کو جکڑنے کے لیے تھا. باہر کیف, تو مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ حقیقت تمہیں سمجھ بھی آ جاتی ہے پھر بھی تم نقد کو ترجیح دیتے ہو, اور جو بعد کا معاملہ ہے اور آخرت تو ہے بھی واقعی بعد کا, وہ تو موت کی سرحد کے پار ہے, اس کے لیے تمام دلائل موجود ہیں, آسمانی کتابیں موجود ہیں, رسولوں نے بتایا ہے, انسان کی فطرت میں بھی اس کے لیے اشارات موجود ہیں. لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی, غالب نے کہا. تو سمجھنے بوجھنے کے باوجود بھی تم ترجیح دنیا کو دے رہے ہوتے, عجلت فوری ملنے والی چیز, تو بہرحال یہ عجلت کا معاملہ جو ہے قرآن مجید کی وحی میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوق رہتا تھا کہ زیادہ جلدی سے جلدی نازل ہو. ایک تو یہ کہ آپ کے لیے وہ روحانی اعتبار سے اتنی عظیم غذا ہوتی تھی کہ ہم اس کو بیان نہ کر سکتے ہیں بیان نہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. جتنی جلدی وہی آئے کلام اللہ اللہ کا کلام, پھر رہنمائی بھی چاہیے قدم قدم پر. جبرائیل سے شکایت بھی کی ایک مرتبہ آپ نے کہ آپ دیر سے آتے ہیں, تو سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہمارا تو اختیار نہیں ہے, ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے کہ کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے بھول کی وجہ سے, وہی تو کا وقت کچھ اور ہو, ممکن ہی نہیں ہے. اور نہ ہم اللہ کے فیصلے سے آگے بڑھ سکتے ہیں, جتنی وحی کے اتارنے کا حکم ہوتا ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو یہ ہے کہ عجلت پسندی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ولا تعجل بالقرآن, اس معاملے میں بھی آپ عجلت نہ کریں. یہ جو انسان میں عجلت کا ہے کہ جلدی مل جائے, تو خیر کے کام میں بھی عجلت جو ہے اس کا بھی ایک جو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو پیرامیٹرز دے دیے ہیں اس کے مطابق چلیں. سورہ طہٰ میں ہے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ. اے نبی, آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے پہلے کہ اللہ ہی کا فیصلہ ہو کہ اب فلاں آیات نازل کرنی ہے. اس کی اپنی ایک ترتیب ہے, اس کا اپنا ایک سسٹم. تو بہرحال عجلت انسان کے اندر, یہ عجلت کا معاملہ جو ہے کہ یہ مل جائے, آخرت کو تم نظر انداز کر دیتے ہو اور نقد دنیا کے جو تمہیں مل رہے ہیں فوائد اور دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند ہونا, اس کی طرف تم جا کر لپکتے ہو اور آخرت کو جو ابدی ہے حقیقی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہو. سب سے بڑا مسئلہ یہ. چنانچہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, آخرت پر, حساب کتاب پر, لیکن تجزیہ کریں تو ہم آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں یا دنیا کو؟ ہر شخص تجزیہ کر کے دیکھ لے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے ہم نے کس کو ٹارگٹ بنایا ہے. یہ ہے سب سے بڑا مرض. لہذا آخرت کو یاد رکھو ہر دم. قرآن کے ہر صفحے پر آپ کو جو میسج ملتا ہے وہ آخرت کا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے. تو ولا تعجل بالقرآن, فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. اپنے بیان کو میں یہیں پر مکمل کر رہا ہوں. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آخرت پر جو حقیقی یقین ہے اس کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمائے, توفیق دے کہ ہم آخرت ہی کو اپنا مطبہ نظر اور اصل مستقبل قرار دے کر اسی کے لیے جدوجہد کریں. دنیا تو اللہ نے دے ہی دینی ہے جو ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ. اصل میں ہمیں محنت آخرت کے لیے کرنی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک جلی سرخیوں میں جو خبر آئی, پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پنجرے سے نکل کر اڑ چکے ہیں, اپنی اڑان بھر چکے ہیں. اب یہ شخص کون ہے؟ دینی اعتبار سے مجرم, قومی مجرم بھی ہے. قوم کو سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف زبردستی دھکیلنے والا, مغرب کے ایجنڈے کو پورا کرنے والا, اور پھر یہ کہ ہمارے اپنے دستور کے اعتبار سے کیا ہے اس کا مقام, ہائی ٹریزن, بدترین غداری کا مرتکب ہے عذرو دستور. دستور زیادہ اہم ہے ہمارے نزدیک, اگرچہ اہم ہے وہ بعض معاملات میں, اکثر معاملات میں ہم اسے پاؤں تلے رونتے ہیں اور سب مفاہمت کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہے, دستور میں لکھا حاکمیت ہونی چاہیے, سب مفاہمت کے ساتھ چل رہے ہیں, اس لیے ایشو نہیں ہے بنیادی, کوئی اور ایشوز ہیں. تو بہرحال جو ہر اعتبار سے قومی مجرم ہے, پوری قوم کے سینے پر مونگ دلتا ہوا کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان سے نکل گیا, اسلام دشمن طاقتوں یہود و نصارہ کا فرنٹ لائن الائی بننے والا، یہ میں دینی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیکن قومی ہر اینگل سے دیکھیں تو انتہائی بڑا مجرم. قتل کے مقدمات اس پر ہیں، لال مسجد کے جو بھی مقتولین تھے وہ الگ ہیں، لیکن کس طریقے سے وہ باعزت طور پر روانہ ہو گئے، پوری قوم کے سینے پر مونگ دلتے ہوئے نکل گئے. اب اس معاملے میں نواز شریف صاحب کا کتنا ہاتھ ہے، فوج کا کتنا حصہ ہے، اعلی عدالتوں کا کیا رول ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن حاصل کیا ہے، اس ملک میں نہ تو آئین کی بالادستی ہے، نہ اس ملک میں عدل و انصاف کی عمل داری ہے، نہ اس ملک میں اصولوں کی پاسداری ہے. جنگل کا قانون ہے یہاں، جنگل کا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس یہ ہے اصل حقیقت. یہ فریب نفس، یہ جمہوری نظام جو ہم نے بنایا ہوا ہے اور اس کے ذریعے جو نظام چل رہا ہے، جس نظام کو بچانے کے لیے ہمارا دینی طبقہ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، نظام کو ٹھیس نہ پہنچے، اس سے زیادہ گلا سڑا نظام کوئی ہو نہیں سکتا جو آج پاکستان میں ثابت ہو گیا. یہ مقتدر طبقات کی باہمی مفادات کی گیم ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ عالمی بڑی قوتوں کی خوشنودی، وہ سب چاہتے ہیں، لہذا ہر اصول قربان کرنے کے لیے تیار. اور اسلام عدل و انصاف کو کیا اہمیت دیتا ہے، وہ اسلام جس کے نام پر پاکستان بنا ہے، وہ اسلام. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دو انداز سے قرآن نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور اس سے آگے عدل و انصاف کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے. ایک جگہ فرمایا کہ عدل و انصاف پر قائم ہو جاؤ اللہ کے گواہ بنتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف سے انحراف کرو. یہ نہیں ہے کہ تمہیں اختیار آ گیا ہے، دشمن کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. یہ نہیں کہ اب قابو آیا ہے تو اب خوب رگڑا دو، نہیں. اسی طرح ولو علی انفسکم ایل والدین والاقربین، دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو منصف بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے مقدمہ پیش ہوا ہے، اور اس کے سامنے اسی کے رشتہ دار، دوست یا عزیز ہیں کہ جن کا مقدمہ چل رہا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرو کہ رشتہ داری کی، چاہے تمہارے اپنے والدین ہوں، چاہے تم خود ہو، تمہاری اولاد ہو. ولو علی انفسکم ایل والدین والاقربین، عدل و انصاف سے انحراف نہیں کرنا، چاہے عدل کی بات تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. نہ محبت تم میں عدل و انصاف سے ہٹا سکے، اور نہ کسی قوم کی نفرت ہٹا سکے، یہ دو امکانات ہو سکتے ہیں. ہر حالت میں عدل و انصاف، اور اس عدل و انصاف کا جو کچومر اس ملک کے اندر نکل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال آج پوری قوم کو دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑا ہے. سب کو معلوم ہے پاکستان میں ان پر کیا کیا عدالتی مقدمات ہیں اور کیا کیا الزامات ہیں، تو پوری دنیا میں کیا ہمارا چہرہ سامنے آیا، ذلت و خواری. اور یہ میسج پوری دنیا کو مل گیا کہ پاکستان نام کے ملک میں عدل و انصاف بالکل ناپید ہے، اس کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی. انٹرنیشنل لیول پر ہم نے بتا دیا، ثابت کر دیا. اور یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم ہی نہیں کیا، اسلام کے نام پر ملک بنایا، اور اسلام کو ہم نے سب سے زیادہ رگیدا اس ملک میں، پاؤں تلے خوب روندا، ڈٹائی کے ساتھ روندا. یہ ہے جو صورتحال ہے. اب اسی کی ایک بہت بڑی مثال دوسری جو ہے میں دکھا رہا ہوں آپ کو، تصویر کا دوسرا رخ. ممتاز قادری شہید کو پھانسی دینے میں کیسی عجلت کی گئی ہے، یہ عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنا چاہ رہے تھے نا، یہ عدل و انصاف تھا. ایک تو میں واضح طور پر بتا چکا ہوں کہ اس کی جو ہے قتل کا فیصلہ ہوا اس تشریح میں نہیں جاتا، پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا، تفصیل سے بتایا تھا، کہ اگر ثابت ہو جائے کہ فلان شخص نے جس کو قتل کیا گیا اس شخص نے، جیسے سلمان تاثیر کا معاملہ ہے، ثابت ہو جائے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے تو پھر قاتل کی جان بخشی ہے، تو قاتل پر کوئی فرض جانا نہیں. ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی تھی اور اس شخص نے غلطی سے اس کو قتل کیا ہے اور جو اس کا جرم تھا وہ توہین رسالت کے ضمن میں نہیں آتا، اب جس نے قتل کیا ہے مثلا قادری جو تھے اب ان کو پھانسی دی جا سکتی تھی، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے سلمان تاثیر نے توہین رسالت کا ارتکاب نہیں کیا تھا. میرا کہنا یہ ہے کہ اس پر تو علماء سے رائے لینی چاہیے تھی نا کہ یہ کچھ ریکارڈ پر ہے، سلمان تاثیر نے یہ کہا یہ کیا، یہ توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا. علماء سے کنسلٹ نہیں کیا گیا، یک طرفہ فیصلہ دے دیا کہ توہین رسالت اس نے کی ہی نہیں. فیصلہ دینے والے کون ہیں جو مقام رسالت کو جانتے ہی نہیں ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے توہین رسالت کسے کہتے ہیں؟ جب شرعی مسئلہ ہے تو کیوں نہیں اس کو نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا گیا، علماء کی طرف کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یہ تو ایک ایشو تھا. دو پہلو اس کے اور بھی ہیں جس سے عدل و انصاف کی جو ہے وہ سامنے آتا ہے، پاکستان میں اس کا کیا حشر ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں ایک قانون ہے کہ کسی کو اگر سزا ہو جائے موت کی تو صدر صاحب کو اختیار ہے، وہ اس کی سزا، موت کی سزا معاف کر سکتے ہیں. یہ ہمارے دستور میں ہے، دستوری حق دیا گیا ہے خلاف اسلام، لیکن اس کے مطابق بھی کتنوں کو معاف کیا گیا، کتنوں کو معاف کیا گیا، لیکن ممتاز قادری کو معاف نہیں کیا گیا. یہاں صدر صاحب اپنا حق استعمال کر سکتے تھے اور آئینی طور پر ان کا یہ حق صحیح تھا، شرعی اعتبار سے الگ رکھ دیں. یہی تو المیہ ہے کہ ہماری دینی جماعتیں رٹ لگاتی ہیں اسلامی دستور، اسلامی دستور. یہ شک دستور کی خالص غیر اسلامی ہے، حقیقت ہے. بہرحال ملک کے اندر قوانین، ملک کی دستور کی یہاں پر بالادستی کہا جاتا ہے، اسلام کو تو ایک طرف رکھا گیا ہے، اس کے مطابق بھی صدر کو پورا اختیار حاصل تھا اور صدر یہ کام کرتے رہے ہیں. اور یہاں معاملہ یہ نہیں تھا کہ ممتاز قادری کو جو ہے اس نے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے قتل کیا ہے، کوئی اس کے بعد ذاتی دشمنی تھی اس کے لیے قتل کیا ہے، معلوم ہے غیرت دینی میں قتل کیا ہے. اور کچھ پیچھے جو ہے پوری امت جو ہے اس کی اپنے جذبات کیا ہیں اس معاملے کے اندر، یہ سب چیزیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود اس کو تو معاف نہیں کیا گیا. عدل و انصاف کا اتنا ہی نہیں خیال ہے، یہاں بڑا عدل و انصاف انہیں یاد آیا. لیکن دوسری ڈائمنشن ایک اور ہے، وہ اس سے زیادہ بھیانک، وہ یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے ابھی ایک اجلاس میں، جہاں ہمارے ایک نمائندے بھی موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ خود اس معاملے میں ملوث رہے ہیں کہ سلمان تاثیر کی بیوہ نے تحریری طور پر حکومت کو دے دیا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا. انہوں نے بھری محفل میں اخبار نویسوں کے دوران علماء کے مجمع میں یہ بات کہی ہے کہ میں اس میں انوالو ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تحریری طور پر اس کی بیوہ نے، سلمان تاثیر کی بیوہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے معاف کر دیا. اب اسلامی اصول کے مطابق دیکھیں تو اگر یہ حق لواحقین کا ہے معاف کرنے کا، اور جب لواحقین معاف کر دیں تو اب حکومت قتل نہیں کر، اب نہیں جو سزا دے سکتی. جی ریمن ڈیوس کو معاف کیا گیا. یہ ہے عدل و انصاف ہمارے ملک کا. کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟ وہی پر مولانا سمیع الحق صاحب نے ایک اور انکشاف بھی کیا، اور وہ بھی آنکھیں کھول دینے والا ہے. اور یہ مقبول جان نے اس پر کالم لکھا تھا چند دن پہلے کہ یہ جو ہے یہ رہائی کیسے ہوئی ہے. رہائی کے اندر طالبان افغانستان کا حصہ ہے، اصل میں تو یہ ٹی ٹی پی والے اور جو داعش بن گئے ہیں اب، یہ قبائلی لوگ، یہ ہمیشہ طالبان تو ہیں ہی نہیں، خام خواہ ان کو لفظ طالبان دے دیا گیا ہے، یہ تو ایک سازش کے تحت دیا گیا تھا کہ تو میں چیخ رہا ہوں عرصے سے، لیکن یہ کہ وہ انہوں نے، وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، انہوں نے کیا، کہیں ایک جگہ بکا، دوسری جگہ بکا، تیسری جگہ بکا، اور پھر کہیں ان کی سرحد پر طالبان افغانستان، وہ ملا عمر والے جنہوں نے شریعت نافذ کی تھی، ان کی جھڑپ داعش کے ساتھ ہوئی ہے، یہ ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ، اور وہاں انہوں نے جو ہے، یہ قیدی وہاں اس وقت تھا اور یہ ان کے قید میں آیا، شہباز تاثیر، اب وہ طالبان افغانستان کے ہاتھ میں آیا، اور جب انہوں نے تحقیق کی، اس نے یہ بتایا کہ میں تو یہ ہوں اور یہ ہوں اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو بڑی حفاظت سے رکھا، بہت اس کا اکرام کیا، اور اس کے بعد چونکہ ادھر ٹی ٹی پی اس علاقے کے اندر اس کا ہے زیادہ، داعش اور ٹی ٹی پی کا اثر ہے آج کل قبائلی بیلٹ میں، بڑی مشکل سے اس کو حفاظت سے پہنچایا ہے پاکستان کی سرحد تک، انہوں نے اپنے بندوں کے ذریعے اپنا رسک لیتے ہوئے اسے خیر و عافیت سے پہنچایا، کس نے؟ طالبان افغانستان نے، اور پاکستان کی سرحد پر لا کر اسے ایک موبائل بھی دیا تاکہ وہ ہر طرح سے اسے فسیلیٹیٹ کیا ہے، تب وہ پہنچا ہے یہاں پہ، اس کو ان درندوں سے چھڑانے والے جو کہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر تاوان دیتے ہیں، یہ طالبان افغانستان تھے، جنہیں آپ کہتے ہیں بیڈ طالبان، گڈ طالبان، کوئی تقسیم نہیں ہے، سب ایک ہیں، یہ ہے حقائق۔ بہرحال عدل و انصاف کا جو جنازہ اس ملک کے اندر ہے، اس پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہماری اپنا جرم ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر آئین نہیں کیا اللہ کے دین کو، لہذا یہ اب ایک بدترین نمونہ بن رہا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اسلام جس کو ہم مانتے ہیں حقیقی معنوں میں اسلام کے ساتھ ہمیں وفاداری جو ہے وہ نصیب کر دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔